بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
सामिन रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तलावत समात फरमाई। कारी थे करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। समीन, आज पीर है, यकुम आज़र 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 16 रबीसानी 1443 हिजरी कमरी और 22 नवंबर 2021 ईस्वी। समीन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामीन समात फरमाएंगे आलमी खबरें, उसके बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविये निगाह पेश किया जाएगा। फिर आप सामीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। फिर आप सामीन तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम समात फरमाएंगे यादों के झरोके, और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। शाम के उमूर में रूसी सदर के नुमाइंदे और नायब वजीर खारजा ने तेहरान में ईरान के वजीर खारजा से शाम के हालात के बारे में तबादला ख्याल किया। दहशतगर्द गिरोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किसी तीसरे मुल्क में अपने सियासी दफ्तर के क़याम का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शहरियों की हालिया मुबैना हलाकतों के खिलाफ हिंद नवाज जमात PDP के कारकुनों ने पार्टी की सरबराह की क़्यादत में गवर्नर हाउस की जानिब एहतजाजी मार्च किया है। और इराकी ज़राए ने इतवार की रात इराक में अमरीकी दहशतगर्द फौज के एक काफिले पर हमले की खबर दी है। और अब खबरें तफसील के साथ। शाम के उमूर में रूसी सदर के नुमाइंदे और नायब वजीर खारजा ने तेहरान में ईरान के वजीर खारजा से शाम के हालात के बारे में तबादला ख्याल किया। शाम के उमूर में रूसी सदर के खसूसी नुमाइंदे अलेक्जेंडर लावारतीफ और रूस के नायब वजीर खारजा सरगई वर्शनिन जो तेहरान के दौरे पर हैं, इतवार को ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की और शाम के बारे में तबादला ख्याल किया। रूसी वफद ने इसी तरह इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा के सीनियर मुशीर अली असगर हाजी से भी मुलाकात की। शाम के हालात पर ईरान और रूस का तआवुन मुसलसल जारी है और दोनों ही ममालिक ने शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शामी हुकूमत का साथ दिया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में पेश आने वाले फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 3 कानकन जाँ बाँ हो गए। मकामी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़ा ज़िला हरनाई के इलाके शाहरग में पेश आया, जहां मुसल्ला अफराद ने एक कान में काम करने वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 कानकन जहांबाग हो गए, जिनकी मैयतें मकामी हस्पताल पहुंचाई गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कानकनों को फायरिंग का निशाना बनाया गया हो। 24 अगस्त को क्वेटा के नवाही इलाके मारवाड़ में भी نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 3 کان کن مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ کی ایک کان میں کام کرنے والے 11 کانکنوں کو مسلح افراد نے اغوا کرنے کے بعد کچھ دور لے جا کر ذبح کر دیا تھا۔ مرنے والے کانکنوں کا تعلق کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ برادری سے تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ واقعے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین نے شہدا کی لاشوں کے ساتھ کئی روز تک سڑکوں پر احتجاج بھی کیا تھا۔ دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان نے کسی تیسرے ملک میں اپنے سیاسی دفتر کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ابتدائی امن سمجھوتے کے 2 ہفتے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس گروپ نے کسی تیسرے ملک میں سیاسی دفتر کے قیام سمیت 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے براہ راست اور طالبان کی وساطت سے ٹی پی پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے مطالبات قابل قبول نہیں۔ روزنامہ ایکسپریس ٹریبون کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان افغانستان کے شہر خوست میں مذاکرات کے کم سے کم 3 دور ہو چکے ہیں۔ یہ مذاکرات افغان طالبان کی ثالثی میں انجام پا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے ابتدائی امن سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے کچھ کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔ دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کسی تیسرے ملک میں سیاسی دفتر کے قیام کا مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے حق میں نہیں اور اس عمل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے منافی قرار دیتی ہیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ نے ملک کی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی معززین سے رجوع کیا۔ اس دوران ننگرہار میں ہوائی اڈے کو ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ عبوری طالبان انتظامیہ کے نائب سربراہ برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے ملک کے بڑے صوبوں ننگرہار، لغمان، پروان اور کاپیسا کے معززین اور عمائدین سے ملاقات کی اور اقتصادی مشکلات سمیت مختلف مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ مولوی عبدالکبیر نے عمائدین کے ساتھ ملاقات کے بعد مذکورہ صوبوں کے متعلقہ طالبان عہدیداروں کو ضروری احکامات بھی جاری کیے۔ دوسری جانب خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے فاو نے اپنی تازہ رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کو انتہائی بحرانی قرار دیتے ہوئے 110 ملین ڈالر کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ادھر صوبہ ننگرہار کے پولیس کمانڈر نے صوبائی صدر مقام جلال آباد میں متعین دریاسنا اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے بھیجی جانے والی 13ویں امدادی کھیپ ننگرہار پہنچ گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے پریس ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ارسال کی جانے والی انسان دوستانہ امداد ننگرہار کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امدادی سامان مرنے والوں کے اہل خانہ اور زخمیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ادھر صوبہ ننگرہار کے پولیس کمانڈر ندا محمد نعیم نے صوبائی صدر مقام جلال آباد میں متعین ایرانی کونسل جنرل مجید صادق دولت آبادی سے ملاقات کی۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین کی واپسی اور ایم ایس پی کی گارنٹی تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ جمعے کو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے بعد کہ وہ 3 زرعی قوانین واپس لے رہے ہیں، اتوار کو کسان تنظیموں کے اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے اور ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی حالیہ مبینہ ہلاکتوں کے خلاف ہند نواز جماعت پی ڈی پی کے کارکنوں نے پارٹی کی سربراہ کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ کیا۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پچھلے دنوں حیدرپورہ میں انکاؤنٹر کے دوران چار شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پی ڈی پی کے کارکنوں نے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کیا، جس کی قیادت پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کی۔ تاہم مظاہرین کو گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت ہندوستان پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا قتل عام بند کیا جائے اور فرضی تصادم اور انکاؤنٹر میں مارے گئے لوگوں سے لیفٹیننٹ گورنر کو معافی مانگنی چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حیدرپورہ میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، ہم اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرپورہ میں مارے گئے شہریوں میں سے دو کی لاشیں تو واپس دے دی گئیں، لیکن تیسرے کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لاش بھی لوٹائی جائے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ حیدرپورہ انکاؤنٹر کی تحقیقات کے نتیجے میں قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عراق کے ذرائع نے اتوار کی رات عراق میں امریکی دہشت گرد فوج کے ایک قافلے کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ صابرین نیوز نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج کا ایک لاجسٹک قافلہ عراق کے مرکز میں واقع دیوانیہ شہر سے گزرتے وقت سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے کی زد میں آ گیا۔ صابرین نیوز نے اس واقعے کے ممکنہ نقصانات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ حالیہ مہینوں میں عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں اور فوجی قافلوں پر ہونے والے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عراق کے اکثر عوام اس ملک سے دہشت گرد امریکی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراق کی پارلیمنٹ نے بھی امریکی فوج کے اپنے ملک سے انخلاء کا بل بھی اکثریتی رائے سے منظور کیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے اتوار کو بیت المقدس میں دو فلسطینی نوجوانوں کی جوابی اور استقامتی کارروائیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں صہیونی غاصبوں کے خلاف ملت فلسطین کے انقلاب جاری رہنے، فلسطینیوں کے ناقابل شکست ہونے اور صہیونی حکومت کی ناتوانی پر تاکید ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی غاصبوں کے خلاف فلسطینی استقامت اس وقت تک بھرپور طریقے سے تمام وسائل کے ساتھ جاری رہے گی جب تک مد نظر اہداف حاصل اور غاصب صہیونی حکومت نابود نہیں ہو جاتی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گفتگو کا سیگمنٹ شامل رہے گا آج کے پروگرام میں۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پاکستان میں ای وی ایم کے استعمال کا معاملہ، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج، برطانیہ کی اسرائیل نوازی کی وجوہات۔
پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں مختلف معاملات پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی چپقلش کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کیا گیا جس کے تحت انتخابی اصلاحات منظور کی گئیں، اور ان میں ای وی ایم مشینوں یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال سب سے اہم ہے۔ اگرچہ قانون سازی ہو چکی ہے، اپوزیشن نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے اور اسے پارلیمنٹ میں لے جانے کی بھی بات کہی ہے، تاہم جو حکومت کا اہم ترین امپلیمنٹیشن کرنے والا بازو ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے اس حوالے سے کچھ شک و تردید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. ہمارے ساتھیوں نے اسی حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی, آئیے دیکھتے ہیں.
میڈیا رپورٹوں کے مطابق ای وی ایم کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں زیر بحث آیا اور ای سی پی کے سیکرٹری نے ای وی ایم پر کمیٹی کو بریفنگ دی. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ بعض چیلنجز کی وجہ سے آئندہ عام انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کی تصدیق کرنا قبل از وقت ہے. گزشتہ دنوں پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی انتخابی عمل میں اصلاحات کا ایک بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے, جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں آئندہ عام انتخابات ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ہی منعقد ہوں گے. تاہم اپوزیشن کو اس طرز عمل پر تحفظات ہیں اور اس نے اس بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سمیت حکمراں جماعت کی جانب سے پاس کرائے جانے والے تمام قوانین کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. پی ڈی ایم کے آن لائن اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس اتحاد نے متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والا حکمراں اتحاد ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے, لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں عمران خان کے انتخابی اصلاحات کی مخالفت کر رہی ہیں. حکمراں اتحاد کا دعویٰ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے انتخابات میں دھاندلی کے امکان کو روکا جا سکتا ہے, جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں اسے عوامی مینڈیٹ چرانے کا منصوبہ قرار دے رہی ہیں.
پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کا معاملہ غیر یقینی صورتحال کا شکار, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس کے ہاتھوں شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں کا معاملہ اب شدت اختیار کر گیا ہے, جہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں نے اس معاملے پر احتجاج کیا ہے, وہیں اب ہندوستان نواز جماعتیں بھی اس پر شاکی ہیں اور انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا. آج پی ڈی پی نے اس حوالے سے ایک مارچ بھی کیا. ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی, آئیے دیکھتے ہیں.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی حالیہ مبینہ ہلاکتوں کے خلاف ہند نواز جماعت پی ڈی پی کے کارکنوں نے پارٹی کی سربراہ کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ کیا. اس موقع پر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت ہندوستان پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا قتل عام بند کیا جائے, اور لیفٹیننٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ فرضی تصادم میں مارے گئے لوگوں کے اہل خانہ سے معافی مانگے. اس سے پہلے جمعے کو حیدرپورہ میں سیکورٹی فورس کے ہاتھوں شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں کے خلاف ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل ہڑتال کے سبب عام زندگی مفلوج ہو گئی تھی. ہڑتال کی اپیل ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی تھی. قابل ذکر ہے کہ 16 نومبر کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر کے قریب سیکورٹی فورس اور مبینہ علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ میں 4 افراد مارے گئے تھے. ہندوستانی پولیس کا کہنا تھا کہ اس جھڑپ میں 2 انتہا پسند اور 2 عام شہری مارے گئے ہیں. تاہم مرنے والوں کے لواحقین نے ہندوستانی فوج پر دونوں عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کا الزام لگایا تھا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا, تاہم شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے الزام کو مسترد کیا ہے.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج اور مظاہرے, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. باتیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے ایک بار پھر اپنی ناجائز اولاد یعنی اسرائیل کے حق میں ایک فیصلہ کیا ہے, اور صہیونی قبضے کے خلاف جدوجہد کرنے والی فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم حماس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. اس فیصلے کے بعد برطانیہ میں حماس کا پرچم لے کر یا حماس کے پرچم کا لے کر مظاہرہ کرنا یا اس کی حمایت میں یا اس کے لیے فنڈنگ کرنا قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا ہے۔ آخر فلسطین کی جدوجہد کرنے والی، آزادی کی جدوجہد کرنے والی اس تنظیم کو حکومت برطانیہ کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اس موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن پر غور کیا جانا چاہیے؟ اور ایک ایسے وقت میں کہ جب فلسطین میں روزانہ عالمی میڈیا اب اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ آئے دن خاص طور سے بیت المقدس کے علاقے میں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات میں شدت پیدا ہوئی ہے، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ 7-8 سال سے غزہ کا اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے، وہاں پر جو محصور فلسطینی ہیں ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہیں، اور ایسی صورتحال میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والی اور جدوجہد کرنے والی تنظیم ہی کو دہشت گرد قرار دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد برطانیہ اور مغربی ملکوں کے درمیان کے پیٹ میں اٹھنے والی یہ مروڑ کے کبھی اسلامی استقامت کے کسی ایک بازو کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے بازو کو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعا اب یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور استقامتی محاذ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن علاقے میں مستحکم کرتا جا رہا ہے اور انہیں باطل نخواستہ اب صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے، جس کو روکنے کے لیے وہ ایک بار پھر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ناکام کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ حقیقی معنوں میں دہشت گردی کی تعریف پر پورا اترنے والی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا، اس کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو ہی دہشت گرد قرار دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس صورتحال پر گفتگو کے لیے وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے سینئر تجزیہ نگار احمد عباس صاحب۔ احمد عباس صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔
احمد عباس صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اقدام برطانیہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اس کے کیا کچھ علاقائی سطح پر، استقامتی محاذ کی سطح پر یا سیاسی سطح پر کوئی اثرات پڑنے والے ہیں، یا یہ صرف ایک اسرائیل کے اندرونی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یا انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے وہاں پہ؟
دیکھیں، اس پہ کچھ اثر تو پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ حماس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور حماس نے اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ایک مضبوط محاذ کے طور پر موجود ہے۔ جو مئی کی جنگ ہوئی غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا کہ حماس اور غزہ میں جو چند تنظیمیں ہیں، ظاہر ہے حماس ان میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ ان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے ناامن کر دے، پوری طرح سے غیر محفوظ بنا دے کسی بھی جنگ میں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ چند دن، 10 دن اور 12 دن 11 دن ہی جنگ چلی اور فوری طور پر اسرائیل مجبور ہو گیا جنگ بندی کرنے پر۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس جنگ میں آئرن ڈوم اسرائیل کا پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا۔
صحیح۔
اور بہت بڑی آباد، اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو دیکھیے تو یہ خبریں بڑے تواتر کے ساتھ ہیں کہ اسرائیلیوں میں فرار کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسرائیل سے واپس یہودی یورپی ملکوں میں یا دیگر ممالک میں جا رہے ہیں، یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہو گئی ہے خود اسرائیل کے اندر۔ تو موجودہ صورتحال میں حماس کو ایک بڑے خطرے کے طور پر اسرائیل دیکھنے لگا ہے، حالانکہ پہلے بھی اسے اندازہ تھا، لیکن اس جنگ نے اور زیادہ بہت سے حقائق واضح کیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل کے اندر ہی جیل سے باہر نکل آئے حماس اور فلسطینی قیدی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ حماس نے غزہ میں رہتے ہوئے غرب اردن کے علاقے میں، ویسٹ بینک کے علاقے میں جس طرح سے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تو یہ ساری صورتحال اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے حامیوں کے لیے بے حد تشویشناک ہے۔
احمد عباس صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. اور سامعین, آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے. ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا, خط کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے. لہذا آپ اپنی آرا سے ہمیں مطلع کر سکتے ہیں. میزبان حسین تقوی اجازت چاہے گا. شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے.
صبح امید, عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بچوں پر الفت و مہربانی اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان فطری طور پر محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسی منفرد شے ہے جس سے اسے اسیر کیا جا سکتا ہے اور اسے بلندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ محبت نفس کی تربیت اور سخت دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ محبت ہی وہ شے ہے جس سے دوسروں کے دل و دماغ کو مسخر اور اس کے دل کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور انہیں طغیان و بغاوت اور برائیوں سے روک کر بندگی اور حق و صداقت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ ضعیفوں کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے ساتھ والدین کو الفت و محبت کا سلوک کرتے ہوئے دیکھیں تو بہت سی کمیوں کو وہ خود ہی نظر انداز کر دیں گے۔ ماہرین علم النفس بہت سی برائیوں، کجرویوں اور انحرافات کا سبب محبت اور توجہ کی کمی کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ان بے توجہی یا کم توجہی کا ازالہ نہ ہوگا ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو بوڑھوں سے زیادہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا ان کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے محبت اور توجہ بھی ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ان کے عواطف و احساسات کی بخوبی و بآسانی تربیت کی جا سکتی ہے اور انہیں اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے۔ استاد و مربی ان کی اس ضرورت کو نظر انداز کر کے ان سے بہتر تعلقات استوار نہیں کر سکتے اور اپنا تربیتی پیغام اس تک نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے اسے بچے کا دل جیتنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس کے دل و دماغ تک رسائی ممکن ہوگی۔ جب تک اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تب تک وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرے گا۔ انسان اسیر محبت ہوتا ہے اور احسان و اظہار، محبت و دوستی انسان کو بندگی کی سرحد تک لے جا سکتی ہے۔ خداوند عالم بھی اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی دوستی انسان کے رشد و کمال اور اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے اور رذائل و برائیوں کو اس سے دور کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ مربی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنی محبت تمہارے دل میں ڈال دی تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے تربیت پاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، کون سا عمل تیرے نزدیک افضل و برتر ہے؟ ارشاد ہوا، بچوں کو دوست رکھو، اس لیے کہ میں نے انہیں اسلام اور توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تربیت کی سب سے اہم اور مؤثر روش محبت ہے۔ محبت جاذبیت، کشش اور مقصد پیدا کرتی ہے اور باغی اور سرکش انسان کو رام کر دیتی ہے اور شریر و نافرمان بچوں کو آرام اور سکون بخشتی ہے۔ گھر میں بچے قانون اور رعایتوں سے زیادہ محبت و عطوفت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ان کی روح کی سلامتی و سعادت مندی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب گھر کی فضا اور ماحول میں الفت و عطوفت اور مہر و محبت قائم ہو۔ لہذا اگر والدین بچوں کی اس ضرورت پر قادر نہ ہوں تو ان کے یہاں احساس کمتری پیدا ہو جائے گی جو انہیں آگے جا کر فردی و معاشرتی زندگی میں مشکلوں سے دوچار کر دے گی۔ گھر کے ماحول کو محبت سے مملو ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے لیے اس میں سعی و کوشش کی راہ ہموار ہو سکے۔ محبت تعلیم و تربیت کی بہت سی مشکلات کو برطرف کرتی ہے، خاص طور پر فکری و ثقافتی امور میں محبت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ محبت سے وہ امور جو بڑی بڑی کوششوں اور جافشانیوں سے حل نہیں ہو پاتے، وہ ایک تبسم سے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی صرف دلی محبت پر قناعت اور اکتفا نہ کریں، بلکہ محبت تربیت میں اس وقت مؤثر واقع ہو سکتی ہے جب اس کا اظہار کیا جائے اور اولاد پر واضح ہو جائے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صرف دل سے محبت کرنا محبت کرنے والوں کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے مفید نہیں ہوگی جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ اظہار محبت ایک ایسا نسخہ ہے جس کی تاکید اور سفارش معصومین علیہ السلام نے متعدد مقامات پر کی ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر عباس آبدی صاحب نخاس لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ریڈیو تہران کا سامع ہوں اور بہت ہی معلومات حاصل کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ محرم میں صبح امید اور ذبح عظیم جیسے پروگرام سن کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ بہت عمدہ پروگرام تھا، کربلا کی تاریخ کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم حیدر عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابو الوفا ہروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا۔ البتہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے، کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم آذر، 16 ربیع الثانی اور 22 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 16 ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو جید عالم دین اور فقی شیخ ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن قشیری نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی۔ وہ زین الاسلام کے لقب سے معروف تھے۔ زین الاسلام فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے خراسان کے علاقے میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ زین الاسلام کی کتابوں میں تفسیر قرآن اور عرفان اسلامی سے متعلق کتاب رسالہ قشیریہ قابل ذکر ہے۔ بائیس نومبر سن 1877 کو تھامس ایڈیسن نے گراموفون ایجاد کیا۔ ایڈیسن ہمیشہ ایک ایسا آلہ یا مشین بنانے کی فکر میں رہتے تھے جس میں آواز ریکارڈ کی جا سکے اور پھر حسب ضرورت اس کو سنا جا سکے۔ انہوں نے یہ مشین بنانے میں 7 سال تک محنت کی۔ ایڈیسن کا یہ گراموفون ایک گول پائپ پر قلی کی باریک تہ چڑھا کر تیار کیا گیا تھا، جو ہاتھ کی مدد سے حرکت کرتا تھا، اور اس گول پائپ میں بات کرتے وقت میکانیکی شوائیں نکلنے کی وجہ سے قلی کی باریک تہ پر آواز ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ ایڈیسن کا انتقال 1931 میں ہوا۔ بائیس نومبر سن 1916 کو امریکی ادیب اور صحافی جیک لنڈن کا انتقال ہوا۔ وہ 12 جنوری سن 1876 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 50 ہے، جن میں اکثر سماجی تنقید سے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی سماجی مسئلہ اٹھایا ہے۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابیں سامراج کے خلاف لکھی ہیں۔ وہ غربت پر رنجیدہ تھے اور انہوں نے محنت کش طبقے کا دفاع کیا ہے۔ بائیس نومبر سن 1963 کو برطانوی مصنف ایلڈس لیونارڈ ہیکسلے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1894 میں علم و ادب کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسکولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں کچھ ادبی شخصیات سے جان پہچان ہونے کے بعد لکھنا شروع کیا۔ لیونارڈ ہیکسلے نے اپنے دورہ ہندوستان میں مشرقی صوفیوں اور عارفوں سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد امریکیوں کی عیش و عشرت پرستی پر تنقید کی۔ اس ممتاز برطانوی مصنف کی اہم ترین کتاب کا نام بریف نیو ورلڈ ہے۔ یہ ان کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے دنیا کے مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی انسان کو رفاہ اور لذت بہت زیادہ فراہم کرے گی، لیکن لوگ انسانیت، معنویت اور اخلاق سے عاری ہوں گے۔ بائیس نومبر سن 1967 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قرارداد نمبر 242 جاری کی۔ جون سن 1967 میں عربوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں قبضہ کیے گئے تمام علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کے انخلاء، ہر طرح کی فوجی کارروائی کی ممانعت، علاقے کی حکومتوں کی آزادی و خود مختاری، عرضی سالمیت اور حاکمیت کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت، علاقے یعنی خلیج عقبہ اور نہر سوئز کی بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت، اور بالآخر فلسطینی پناہ گزینوں کا منصفانہ حل قرارداد کے محوری مسائل میں شامل تھے۔ لیکن صہیونی حکومت کی خلاف ورزی کے اقدامات اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کی جانب سے اس حکومت کی بھرپور حمایت کی وجہ سے اب تک مذکورہ قرارداد کے صرف ان حصوں پر عمل کیا گیا ہے جو صہیونی حکومت کے مفاد میں رہے ہیں۔ بائیس نومبر سن 1971 عیسوی کو برطانوی فوج نے تقریباً دو صدی کے بعد خلیج فارس سے پسپائی اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم اور برطانیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں عوامی اور آزادی پسند تحریکوں کی وجہ سے برطانیہ کے بہت کمزور پڑ جانے اور برطانوی سلطنت کے سقوط کے بعد برطانوی حکومت نے سن 1968 عیسوی میں نہر سوئز کے مشرقی علاقے سے اپنی پسپائی کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ برطانیہ نے خلیج فارس سے نکلنے سے پہلے اپنے ناجائز مفادات پر عمل کرتے ہوئے علاقے میں تفرقہ اندازی کے اقدامات انجام دیے۔ ایران سے بحرین کی علیحدگی انہی اقدامات کا ایک نتیجہ تھا۔ یکم آذر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے پیرس سے ایرانی قوم کے نام پیغام بھیجا اور شاہ کی گرتی ہوئی حکومت کے پیکر پر آخری ضرب لگائی۔ اس پیغام میں انہوں نے ملت ایران کو شاہ کی مخالفت جاری اور تیز کرنے کے لیے پوری قوت اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تحریک چلانے کی دعوت دی۔ اس پیغام میں انہوں نے اسلامی انقلاب کے مقدس ہدف و مقصد کو واضح طور پر بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہم اور تاریخی پیغام تیزی کے ساتھ پورے ایران میں لوگوں تک پہنچ گیا اور اس کے انتہائی اہم نتائج برآمد ہوئے اور شاہ کی دم توڑتی ہوئی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.